بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز رضي الله تعالى عنه أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. مجلس میں بیٹھنے کے آداب مختلف حدیثوں سے بیان ہو رہے ہیں. یہ حدیث حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو حلقے کے بیچوں بیچ بیٹھ جائے. یہ روایت امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے اپنی سنن میں نقل فرمائی ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی ابو مجلز رحمہ اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حلقے کے بیچوں بیچ بیٹھ گیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی تھے جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں ابو داؤد شریف کی. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حلقے کے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ ملعون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ شخص جو ہے یہ ملعون ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر، یعنی ایسے شخص پر جو حلقے کے بیچ میں بیٹھتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، تو یہ شخص ملعون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر. یا یہ فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالی نے لعنت کی ہے ایسے شخص پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. تو مطلب ایک ہی ہے کہ یہ شخص جو حلقے کے بیچ میں بیٹھ گیا ہے تو یہ ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے، اور لعنت اس پر کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ لعنت ظاہر کی گئی. اور پھر آگے جو ہے کہ لعن اللہ علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم من جلس وسط الحلقۃ، تو وہ شخص جو حلقے کے بیچ میں بیٹھتا ہے وہ ملعون ہے، لعنت کیا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر. یا وہ شخص جو حلقے کے بیچ میں بیٹھے اس پر اللہ نے لعنت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر. اب اللہ تعالی شانہ کی طرف سے لعنت ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہو، ایک ہی بات ہے. اب سب سے پہلے تو لعنت کا مطلب سمجھیے کہ لعنت کسے کہتے ہیں. تو لعنت کا معنی ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رحمت سے دور کر دینا. تو مثال کے طور پر اگر ایک شخص دوسرے شخص کو کہتا ہے کہ تجھ پر لعنت ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ اس قسم کے فقرے زبان پر لانے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے. کبھی کبھی غصے میں اپنوں ہی کو ہم یہ جملے کہہ دیتے ہیں غصے میں, ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کو کہہ دیتے ہیں, استاد اپنے شاگرد کو کہہ دیتا ہے, کوئی اپنے دوست سے کہہ دیتا ہے فرسٹریشن میں, اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے تو وہ فقرہ قبول ہو جاتا ہے اور اپنا ہی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے برے دن ہم ہی کو دیکھنے پڑتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ زبان پر لعنت کا لفظ نہیں آنا چاہیے, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, لعنت ہو تجھ پر, تو لعنت ہو تجھ پر کا مطلب ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. یہ بہت خطرناک بات ہے, بلکہ کسی دشمن کے لیے بھی یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ تجھ پر لعنت ہو. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ حلقے کے بیچوں بیچ بیٹھنے کا کیا مطلب ہے. تو ہمارے یہاں جو اٹھنے بیٹھنے کا رواج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کئی فمتفق بیٹھ جاتے ہیں, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگوں کے بیٹھنے کی عادت تھی وہ یہ تھی کہ پانچ آدمی جمع ہو گئے تو پانچوں آدمی سرکل میں بیٹھتے تھے, دس آدمی جمع ہو گئے تو وہ ان کا حلقہ بڑھ جاتا تھا, پندرہ ہو گئے تو اور بڑھ جاتا تھا, اور مجمع اتنا ہو جاتا تھا کہ وہ حلقے میں بیٹھ نہ سکے تو پھر اس طرح بیٹھتے تھے جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں. تو اس وقت جو یہ ہماری مجلس بیٹھی ہوئی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں اگر ہوتا تو یہ یوں بڑا ہلکا ہو کر کے بیٹھتے ہیں. تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے دوسرے کو اچھی طرح نظر آ رہا ہے. یہ تو علمی مجلس ہے, تو علمی مجلس میں تو ایک ہی شخص بولتا ہے تو اس طرح بیٹھ جانے میں کوئی حرج نہیں, مگر جب آپس میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو پیچھے سے کوئی بات کرتا ہے تو یوں ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور جب حلقے میں بیٹھیں گے تو ہر شخص دوسرے کو دیکھ سکتا ہے, گفتگو میں آسانی رہتی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ایکوالٹی بھی ہوتی ہے کہ کسی کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ آگے ہے اور میں پیچھے ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لعنت کی ہے اس شخص پر جو حلقے کے بیچ میں بیٹھ جائے. تو حلقہ ہے, دس پندرہ بیس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بیچ میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اچھا, اس سے بھی آپ حلقہ کہہ سکتے ہیں, مجمع بڑھ جاتا ہے تو پھر پہلے رو کے پیچھے دوسرا ہو جاتا ہے, دوسرے کے پیچھے تیسرا ہو جاتا ہے, یہاں کوئی آ کر کے بیٹھ جائے بالکل بیچوں بیچ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود یہ دعا کی ہے کہ وہ شخص جو حلقے کے بیچوں بیچ بیٹھ جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں یہ دعا کرے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی پر لعنت کریں گے یا لعنت بھیجیں گے وہ اللہ کے حکم سے بھیجیں گے. اسی لیے آگے والی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے لعنت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس شخص پر جو حلقے کے بیچوں بیچ بیٹھ جائے. اب سوال یہ ہے کہ حلقے کے بیچوں بیچ بیٹھنے والے نے ایسا کون سا بڑا جرم کیا کہ اس کے لیے اتنی بڑی وعید ہے؟ ہمیں تو اتنا بڑا گناہ نہیں لگ رہا ہے, یہ زنا ہے, شراب ہے, جوا ہے, قتل ہے, یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, تو ان گناہوں کی طرح تو ایسا نہیں لگ رہا ہے. اور اللہ جل جلالہ وعام من والہ یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جب کسی عمل پر لعنت کا اعلان ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. اس لیے کہ گناہ صغیرہ پر یہ وعید نہیں آ سکتی, اللہ کی رحمت سے دور ہو ایسا شخص. تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے. تو شارحین فرماتے ہیں کہ یہ شخص حلقے کے بیچوں بیچ بیٹھتا ہے تو ادھر والا شخص ادھر والے کو نہیں دیکھ سکے گا, اب ذرا تھوڑا انکنوینئنس ہوگا, تکلیف ہوگی کہ یار یہ کہاں سے بیچ میں آ کر کے بیٹھ گیا. بہت سکون کے ساتھ ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے, بیچ میں آ کر کے بیٹھ گیا. اب احمد سوچے گا کہ میں ابراہیم کو نہیں دیکھ سکتا, ابراہیم سوچے گا میں احمد کو نہیں دیکھ سکتا. تو ایک مجلس چل رہی تھی, گفتگو چل رہی تھی, آرام سے پیار محبت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک بیچ میں آ کر کے ایک شخص بیٹھ جائے. تو بیچ میں آ کر کے بیٹھ جائے گا تو اس مجلس میں آٹھ آدمی دس آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے صبر والے ہوں گے تو کتنے ہوں گے, کم سے کم ایک آدمی تو ایسا ضرور ہوگا سینسیٹیو حساس جسے تکلیف پہنچے گی. اور ایذائے مسلم حرام ہے, ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. تو چونکہ اس نے ایک مسلم کو ایذا پہنچائی اس وجہ سے یہ لعنت کا مستحق ہوا. اچھا اس کا دوسرا محمل بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حلقہ ہے اس کے بیچ میں جب بیٹھے گا کوئی تو اسے گردن پھلانگ کر جانا پڑے گا, کم سے کم دو آدمیوں کی گردن پھلانگنی پڑے گی. اور جب کوئی گردن پر سے یہ شولڈر پر سے گردنوں کو پھلانگ کر جاتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. آپ حضرت کو بھی اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی گردن پر سے پھلانگ کر جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ایذائے مسلم یہ بھی حرام ہے. یا یہ کہ جیسے یہ حلقہ ہے ہمارا تو اس میں تین چار لیئر ہے, اب یہاں اگر کوئی بیٹھنا چاہے گا تو اسے کتنی گردنوں کو پھلانگ کرانا پڑے گا اور کتنے لوگوں کو وہ تکلیف پہنچائے گا, ڈسٹرب کرے گا. خلاصہ یہ نکلا کہ یہ عمل اگرچہ ہمیں معمولی معلوم ہو رہا ہے کہ ایک حلقے کے بیچ میں بیٹھ جانا, مگر چونکہ اس کے اندر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا چھپا ہوا ہے, اس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص پر لعنت ہوتی ہے. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں ہماری زندگی کے کسی مرحلے میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. دیکھو آپ شریعت مطہرہ کی بہت پوری پابندی کر رہے ہیں, معاملات معاشرت بھی آپ کی بالکل ٹھیک, اور کوئی یوں ہی تکلیف محسوس کر رہا ہے وہ تو اس کا قصور ہے. آپ محنت سے تجارت کر رہے ہیں, کما رہے ہیں حلال طریقے سے, امانت داری کے ساتھ, اور آپ کی دولت بڑھ رہی ہے, وہ کسی کو دیکھ کر کے تکلیف پہنچے تو شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ اب کمانا بند کر دو تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. وہ تو اس کا قصور ہے, وہ تو اس کا قصور ہے. شریعت اسے کہتی ہے کہ تو حسد میں کیوں مبتلا ہے, حسد حرام ہے تیرے لیے. وہ الگ معاملہ ہے کہ بھائی ہم سے کسی کو تکلیف ہی نہیں نہ پہنچے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اس سے کہ بہت سے لوگوں کو ہم سے حسد ہوگا, کینہ ہوگا, بغض ہوگا, وہ ہماری پڑتی دیکھنا چاہتے ہوں گے, تو وہ تو اندر سے ایسے ہی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں وہ طرح طرح کے کہ اس نے ایسا کیا اور اس نے ایسا کیا اور اس نے ایسا کیا, کبھی کبھی تہمت بھی لگاتے ہیں. وہ مراد نہیں ہے, حقیقت میں ہمارا قصور ہے. ایسی جگہ پہ سگریٹ پی رہے ہیں جہاں کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے ہماری وجہ سے, مسجد میں آئے اور دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور بیچ میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ تیسرا آدمی بیٹھ سکتا تھا, آپ گھس گئے اندر, گردنیں پھلانگ رہے ہیں. ایک شخص سنتیں پڑھ رہا ہے اور سنتیں پڑھ رہا ہے اور آپ بالکل اس کے پڑوس میں آ کر کے بیٹھ گئے اسے یہ بتلانے کے لیے کہ میں ملنا چاہتا ہوں تجھ سے. اب وہ جو سکون کے ساتھ دو رکعت پڑھتا پھر دو رکعت پڑھتا پھر فرض کر لے کہ مغرب کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ میں ہوا بھی پڑھنے والا ہوں, اس کے دل میں ایسا خیال ہوگا کہ آج تو میں بس مغرب کے بعد ایک ڈیڑھ گھنٹہ مسجد میں رہ کر کے اللہ اللہ کروں گا کچھ سکون کے ساتھ. ابھی تو پہلی رکعت ہی میں کھڑا تھا کہ آپ اس کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے. کیوں آپ بیٹھ گئے؟ اس لیے کہ آپ ملنا چاہتے ہیں اور اپنے طریقے سے ملنا چاہتے ہیں. جب کسی اور سے ملنا ہو تو ان کے کنوینئنس کو سوچنا چاہیے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کسی پر فون کرو اور فون پر لمبی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو فون پر بالعموم جب کسی کا فون آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دو تین منٹ میں کوئی بات ہو جائے گی, زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ. تو ذہن میں یہ رکھ کر کے لوگ فون اٹھاتے ہیں. کوئی شخص فون یہ سمجھ کر نہیں اٹھاتا کہ پون گھنٹہ کی بات ہونے والی ہے. اب آپ نے میرے اوپر فون کیا اور میں نے اٹھا لیا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اور آپ نے اپنی داستان شروع کر دی اور اپنا پرابلم رونا دھونا. اب پون گھنٹہ اور میں نے کسی کو وعدہ کیا ہوا ہے, میرے ساتھ کچھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے مطالعہ کرنا ہے, مجھے سبق کے لیے جانا ہے, مجھے اپوائنٹمنٹ ہے. اور کبھی کبھی آدمی جو ہے ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کہ سامنے والے کو منع بھی نہیں کر سکتا, شرم لگتی ہے منع کرنے میں. کبھی کبھی کوئی اپنا رونا روتا ہے تو شرم لگتی ہے کہ بھائی اس کو کیسے اب کاٹیں. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر جو عادتاً 5-7 منٹ 3 منٹ بات کی جاتی ہے, اس سے زیادہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو فون کرنے کے بعد یہ کہو کہ میں آپ سے 20 منٹ کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں, اس وقت مناسب ہے یا کسی اور وقت فون کروں, تکلیف نہ ہو کسی کو. ہم کہیں جا رہے ہیں, راستے میں ٹریفک میں لیٹ ہو گئے, تو جس کے یہاں جانا ہے اسے فون کر کے اطلاع کرو کہ ہمیں آدھا گھنٹہ تاخیر ہوگی, ہمیں 1 گھنٹہ تاخیر ہوگی, انہوں نے ہماری وجہ سے اور 25-30 مہمانوں کو بلایا ہوا ہے, تو ان سب کو شرم میں مت رکھو, بلکہ ان کو کہہ دو کہ باقی مہمانوں کو آپ آزادی سے کھلا دیجئے, ان کو میری طرف سے کہہ دیجئے کہ میں نے کہا ہوا ہے کہ آپ کھا دیجئے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ استاد آ رہا ہے اور ایک شاگرد نے اور 25 شاگردوں کو جمع کیا ہوا ہے, اور اس میں سے کسی کے ذہن میں ایسا تھا کہ 3 بجے تک میں فارغ ہو جائیں گے, اور 3 بجے تو آپ پہنچ رہے ہیں, آپ کو تاخیر ہو گئی. اب وہ بےچارے شرم کی وجہ سے بیٹھے رہیں گے کہ میں اگر چلا جاؤں گا استاد جی کو دل میں برا اثر پڑے گا کہ دیکھو. نہیں, آزاد کر دو سب کو, کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے. ہم ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے تکلیف پہنچے. مسافہ کرنا ہے تو ایسے وقت پر کرو اور اس طرح سے کرو کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. معالجہ کرنا ہے, سامنے والے کی سچویشن کو دیکھو کہ یہ جلدی میں ہے یا یہ بیمار ہے یا ان کو کوئی تکلیف ہے. تو یہ جو کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچنا ہے, یہ ہماری شریعت مطہرہ کا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. اور یہ کم توجہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم جب کسی کے ساتھ جب بھی ڈیل کریں گے تو ہماری اپنی سہولت کو مد نظر رکھ کر کے ڈیل کریں گے. نہیں, اس کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ان کی سہولت کس چیز میں ہے, ان کو کس چیز میں سہولت ہے, اور اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں ڈیل کرنا چاہیے. اگر یہ ہم عزم کر لیں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, تو کسی کو گالی دینا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کو برا بھلا کہنا, کسی پر تہمت لگانا, یہ تو ساری چیزیں حرام ہیں ہی, مگر ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو روزانہ ہماری وجہ سے تکلیف ہو جاتی ہے لوگوں کو, تو وہ جو ہے نہیں. کسی کے گھر بیٹھنے کے لیے چلے گئے, اب بیٹھے ہوئے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے, احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو پوچھ کر یا کہہ کر نہیں آئے ہیں. پوچھ کر اگر وہاں جا کر کے آپ پوچھیں گے کہ بھائی کچھ آپ کو کام ہو تو بتا دیجیے, وہ کیسے منع کر سکتے؟ پہلے فون کرو جانے سے پہلے کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور کچھ دیر بیٹھنا بھی چاہتے ہیں, آج آئیں, کل آئیں, پرسوں آئیں, تو وہ بول سکتے ہیں کہ نہیں آج مت آنا ہوا. مگر وہاں پہنچنے کے بعد, گھر میں جانے کے بعد آپ کہیں کہ میں تو فارغی ہوں, آپ مشغول آدمی ہیں, تو جب بھی آپ کو اٹھنا ہو مجھے کہہ دیجیے, کیسے کہے گا وہ آدمی؟ یہ میرے ساتھ بھی ایسے تجربات بہت ہوتے ہیں, کیسے آدمی آپ کے گھر کوئی آیا ہوا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب آپ اٹھ کر کے چلے جاؤ؟ تو پہلے سے سب ہر چیز معلوم کر لینی چاہیے, تو ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت خیال فرماتے تھے. امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو پوری زندگی میں ہم میں سے کوئی سوئی ہوئی ہو تو اس بات کا پورا خیال فرمایا آپ نے کہ بستر سے اس طرح نکلتے تھے کہ ہمیں تکلیف نہ ہو. یہ تو اس وقت ان کو پتا چلا جب وہ جاگ رہی تھی. تو ازواج مطہرات اور وہ بھی صحابیات تھیں, تو وہ علم کو حاصل کرتے تھے امت تک پہنچانے کے لیے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے لحاف میں سے باہر نکل رہے ہیں, تو یوں آنکھ بند کر کے پڑی رہتی تھی دیکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تاکہ ہم امت تک پہنچا سکے. تو وہ کہتی ہیں کہ اتنی خاموشی سے نکلتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں میری بیوی جو میرے پڑوس میں سوئی ہوئی ہے اسے تکلیف نہ ہو. کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ بھی کرتے تھے یا دروازہ کھولتے تھے دروازہ بند کرتے تھے تو اس طرح کرتے تھے کہ گھر میں کسی کو تکلیف نہ ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں اصحاب صفہ والے کہ ہم مسجد نبی کے باہر ہماری جگہ تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ وہاں پڑے رہتے تھے, طالب علم تھے وہ, پورا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے تھے, وہیں سو جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھانا آ جاتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھلا دیتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے بھی لوگ جو ہیں ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے, کھجوریں لا کر کے وہاں لٹکا دیتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ رات کو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے پہنچتے تھے اور اسی ڈائریکشن سے آتے تھے اپنے گھر میں جہاں ہم سوئے ہوئے ہوتے تھے. تو کہتے ہیں کہ کھڑے رہتے تھے وہاں اور کھڑے رہ کر کے سلام کرتے تھے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مگر صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ اتنی بلند ہوتی تھی کہ جاگنے والا سن لے, سونے والے کو تکلیف نہ ہو. اب اگر اتنا زور سے بولتے کہ سونے والا جاگ جائے تکلیف, اگر اتنا آہستہ سے بولے کہ جاگنے والوں کو بھی نہ سنائی دے تو ان کو تکلیف ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کر چلے گئے, اور اگر بالکل ہی خاموشی سے چلے جائیں تو سلام کی سنت رہ جاتی ہے. دیکھو کیسی زندگی تھی, پاکیزہ زندگی. یہ اپنے چھوٹوں کا اتنا خیال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں. تو ہمیں بھی یہ معاشرت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. دیکھو کتنی بڑی وعید ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کی, تو ہمیں بھی اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم سے بھی آج کے بعد کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.